ہم آپ کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں. تو گویا کہ وہ جو ٹرمز تھی اس کی, اس معاہدے کی, اس میں مدینے میں پر حملہ ہو تو وہ تو کور ہو رہا تھا, مدینے سے باہر جا کر لڑنا جو ہے وہ اس کے تحت نہیں تھا. تو حضور اسی لیے بار بار توجہ فرما رہے تھے انصار کی طرف, اس کا جواب دیا ہے حضرت سعد بن عبادہ نے, انا آمنا بکا وصدقنا کا. اب ہمارے لیے کون سا اختیار ہے؟ آپ بسم اللہ کیجئے, اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آپ حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں جو ہے سمندر میں ڈال دیں گے, اور اگر بڑھ کے زماعت تک آپ چاہیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو وہاں پہنچائیں گے چاہے وہ دبلی ہو جائے, لیکن یہ کہ ہم حاضر ہیں حکم کی. یہ ہے معاملہ کہ نبی اپنی شخصیت میں اپنی ذات میں مطاع ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں غور کر رہا تھا ایک مرتبہ تو بات واضح ہوئی, بیعت کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں بعد کے مراحل کے لیے تو آیا, بیعت رضوان کے لیے بیعت ہے, سیرت میں آپ پڑھیں گے تو بیعت اقبا ثانی, بیعت اقبا اولا, یہ بیعت کے الفاظ آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابتدائی جو ایمان لانے والا مرحلہ ہے مکے میں, اس کے لیے کہیں لفظ بیعت کی تعبیر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو ایمان خود ہی بیعت ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, وہ تو سودا ہو گیا اور رسول کو رسول مان لیا تو وہ مطاع مطلق ان کو مانا, لہذا وہ بیعت جو ہے وہ اس میں امپلائز تھی. تو کسی کا اسلام لانے کے معاملے میں بعد میں تو آیا ہے, مومنات مہاجرات, وہ مسلمان عورتیں کہ جو مشرکین کے قبضے سے نکل کر آ رہی ہیں, فامتنعوهن, ان کا امتحان لے لو, ان کو پوری طرح جانچ پرکھ لو کہیں جاسوس تو نہیں بن کر آئی ہیں, اور اگر تم یہ دیکھو اطمینان ہو جائے کہ واقعی صدق دل کے ساتھ ایمان ہے ان کے ساتھ اندر, تو پھر اے نبی اب ان سے بیعت کر لیجئے. وہ بیعت جو ہے ہو سکتا ہے کہ بیعت اسلام کے مترادف کو سمجھا جائے, لیکن یہ ہے کہ اسلام لانا نبی کے ہاتھ پر, یہ تو گویا کہ ہمتن اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے, اور یہی تنظیم ہے. اس سے بڑی تنظیم کا آپ تصور ہی نہیں کرتے, اس سے زیادہ مستحکم تنظیم کون سی ہوگی؟ دنیا کی کوئی دوسری تنظیم جو ہے وہ اتنی پختہ نہیں ہو سکتی کہ جو نبی کی تنظیم ہوتی ہے. اس لیے کہ غیر نبی سے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں, نبی سے تو اختلاف کا امکان نہیں. وہ جو سورہ حجرات میں فرمایا گیا کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم وعلموا ان فیکم رسول اللہ, لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اگر تم یہ چاہو کہ اپنی رائے نبی پر چھوٹو تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. غزوہ احد کے موقع پر تمہاری دل جوئی کے لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری مرضی کے مطابق جو ہے فیصلہ کر لیا. آپ کا منشا تھا کہ مدینے میں محفوظ ہو کر جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہوا ہے اسی طرح مقابلہ کیا جائے, لیکن مسلمان تھے, جوش تھا, ان پرجوش لوگوں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے حضور نے فیصلہ کیا, تو نتیجہ دیکھ لیا. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ سمعنا واطعنا سمعتا فاسمعوا واطیعوا خیرا لانفسکم. یہ ہے معاملہ تنظیم کے لیے جڑ بنیاد اساس. نبوت کی تنظیم سے بڑی تنظیم کوئی ہے؟ البتہ چونکہ ہمیں بھی تو اسوہ دینا ہے, ہمارے لیے بھی تو نمونہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے. جیسے کہ ہم پر حجت قائم ہوئی کہ حضور نے مشکلیں برداشت کی, تکلیفیں سہیں, سب کچھ ہوا تاکہ ہم پر, مجھ پر اور آپ پر حجت قائم ہو, ایسے ہی اسوہ حسنہ ہمارے سامنے بشکل بیعت آ گیا. یہ ہے طریق تنظیم اسوہ محمدی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں یہ آپ کی انجمن سازیاں, یہ آپ کے فارم پر کرنے, یہ آپ کے بڑے لمبے چوڑے قواعد و ضوابط کے ڈھانچے, پھر وہ آپ دستور بنائے, دو سال کے لیے, تین سال کے لیے امیر منتخب کریں, پھر اس امیر کے اوپر ایک اور مسلط کرنے کے لیے مجلس شورا جو ہے وہ بھی اپنے ووٹوں سے چنے, پھر مسئلہ یہ پیدا ہو جائے کہ اگر امیر میں اور مجلس شورا میں کوئی تصادم ہو جائے تو کیا ہوگا, تو اس کے لیے آپ کو لمبے چوڑے فارمولے بنانے پڑے. کوئی اس کا سوال نہیں اس طریقے تنظیم میں کہ جو آپ کو اسوہ محمدی سے ملے, وہ طریقہ تنظیم بیعت پر ہے. اس کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ من انصاری الی اللہ, ایک لفظ کے اندر وہ پورا نظام موجود ہے. میں اللہ کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ کے دین کی یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں, یہ میرے سامنے نقشہ ہے, یہ میرا پروگرام ہے. من انصاری الی اللہ, کون ہے جو میرا مددگار بنے اللہ کی طرف, اللہ کے اس راستے میں.
جسے میرے اس پروگرام سے اتفاق ہو آ جائے، جسے مجھ پر اعتماد ہو آ جائے، اگر اتفاق نہیں تو ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ ضرور بتا دوں گا کہ فرض ہے تمہارا اللہ کے دین کے لیے کام کرنا، اور اللہ کے دین کے غلبے کی صحیح و جہد، اس فرض سے تم مبرہ نہیں ہو جاؤ گے، مجھ پر اعتماد نہیں ہے، میرے طریقے کار پر اتفاق نہیں ہے، تو آپ خود اپنے طور پر کھڑے ہو، جس پر آپ کو اعتماد ہو اس کا ساتھ دیں، لیکن یہ ہے کہ اس منظم جد و جہد سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بری کر لیا، اور میں آپ سے عرض کر دوں یہ بڑا کٹھن مرحلہ اور بڑی کڑوی گولی ہے، جس طرح وہ قوم لدہ تھی، آسان بات نہیں ہے کسی کی بات ماننا، میں اس سے کم ہوں جو اس کی بات مان لوں، یہ جو انا انا سے ٹکراتی ہے، یہ جو شخصیتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ہماری بات کیوں نہ چلے، وہاں بھی یہی بات تھی، ہل لنا ملا لبن من شے، ہمارے پاس بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، ہماری بھی بات چل سکتی ہے کہ نہیں، عبداللہ ابن ابئی چھوڑ کر چلا گیا تھا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر، ہل لنا من الامر من شے، یہ کیا ہے جو چاہا فیصلہ کر دیا، آربیٹری ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، ہم سے پوچھا نہیں جا رہا، یہ سارے انسانی معاملات جو ہوتے ہیں دنیا میں ہمیشہ وہ وہاں بھی ہوئے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، میں عرض کر دوں ایک بات، بڑی نقطے کی بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا ایثار میرے نزدیک یہ کہ 40,000 درہم تھے، اور جب ہجرت کے لیے گئے ہیں تو سارا اثاثہ ختم ہو چکا تھا، بہت بڑا ایثار، یہ کہ 6 صحابہ اور صحابیات وہ ہیں جنہیں اپنے پیسے سے خرید کر جو طبقہ غلاموں اور کنیزوں میں سے تھے انہیں آزاد کیا ہے، اتنا بڑا احسان ہے امت محمد کی گردن پر کہ کبھی اتر ہی نہیں سکتا، وہ 6 عشرہ مبشرہ کو لانے والے بھی وہی ابوبکر صدیق، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا ایثار ابوبکر صدیق کا اپنی شخصیت کا ایثار ہے، اپنی انا کی جو نفی کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے، غور کیجئے گا، دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، پھر تیسری مرتبہ دنیاوی اعتبار سے حضرت ابو بکر کا مقام اونچا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس قریش کا کوئی منصب نہیں تھا، اور ان کے پاس منصب دیت کے فیصلے کا، جو قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازک مسئلہ ہوتا ہے کہ مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا، اس قبیلے کے ایک فرد کی کیا قیمت پڑتی ہے، اس قبیلے کے ایک فرد کی کیا قیمت پڑتی ہے، قبائلی زندگی میں اس سے زیادہ سینسیٹیو ایشو اور کوئی نہیں، اور اس کا فیصلہ کرنے والے ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ، یہ منصب ابوبکر کے پاس ہے، حضور کے پاس اپنا ذاتی سرمایہ اثاثہ کچھ نہیں تھا، جو سردار تھے طائف کے انہوں نے یہی تو کہا تھا تمہارے جیسا یتیم جو ہے اور قلاص اس کے سوا کوئی نہیں ملا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، بظاہر احوال دنیاوی معاملات یہ تھے جو انہیں نظر آ رہے تھے، اور ابوبکر صدیق ملک التجار ہیں اس وقت، لیکن جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو خاک میں ملایا ہے محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی شخصیت کی جیسی نفی کی ہے کہ کہیں نظر ہی نہیں آتے سیرت میں ابو بکر، نظر تو وہ آئے جس کی رائے کچھ محمد سے جدا ہو کہیں، لیکن کہیں کسی جگہ ان کی رائے محمد کی رائے سے علیحدہ ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، تو نمایاں کہاں ہوں گے ابو بکر صدیق، تو یہ در حقیقت بہت بڑا ایثار ہوتا ہے، اور آج کا ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، انفرادی تقویٰ کی آج بھی کمی نہیں، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اب بھی خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، یہ بات ٹھیک ہے اب بھی موجود، لیکن یہ کہ نظم میں آنا، تنظیم میں آنا، کسی کی بات ماننا، کسی کے سامنے اپنی انا کی قربانی دینا، سب سے کٹھن مرحلہ، سب سے مشکل مرحلہ، ہم پڑھ لیں گے سن لیں گے لا اسلام الا بجماع، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم حدیثیں سن لیں گے، انی آمرکم بخمسن، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اور ایک روایت میں اضافہ ہوا ہے اس میں اللہ امرنی بہن، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا ہوں، مجھے اللہ نے ان 5 باتوں کا حکم دیا، وہ 5 باتیں کون سی ہیں، اس مجمع میں کتنے ہوں گے جو 5 کے حصے کو کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات کے سوا بھی کہیں جانتے ہوں کہ یہ 5 کا حصہ کہیں اور بھی آیا ہے، کوئی 5 اور باتیں بھی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دے گئے ہیں، 5 باتیں ہمیں وہ یاد ہیں الحمدللہ، ارکان اسلام ہیں یاد ہیں الحمدللہ، لیکن یہ کہ کچھ اور 5 باتیں بھی ہیں، اور اس سے ہمارا مذہبی اور دینی اور علماء کا ذہن بھی اتنا دور جا چکا ہے کہ میں نے ایک صاحب سے بہت بڑے عالم، ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ الفاظ کچھ مانوس نہیں ہیں، حالانکہ حدیث مشکات کی ہے، وہ مشکات کے جو درس حدیث میں یوں سمجھیے کہ ابتدائی قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے، جو پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے نصاب میں، وہ مشکات اس کی حدیث، اور آپ بھی سنیے اور نوٹ کیجئے، آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ہے وہ جو تنظیم اور ہجرت کو میں نے بریکٹ کیا ہے کہ یہاں آ کر یہ دونوں چیزیں جڑ جاتی ہیں، ایک نظم، اور نظم جو ہے جس میں کہ آدمی اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، سم و طاعت والا نظم، وہ نظم نہیں کہ حل لنا من الامر من شئے، اس پر صرف ایک حد رہے گی، حضور کی اطاعت مطلق تھی، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے بعد جو بھی اطاعت ہوگی وہ محدود ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہوگی، معصیت کا حکم نہیں دیا جا سکتا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ اور اس کے رسول کے کسی صریح حکم کے خلاف حکم نہیں دیا جا سکتا۔ باقی یہ ہے کہ باقی معاملہ مشورے کا ہے، مشورہ دیجئے، لیکن یہ کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کی بات ماننی پڑے گی، اگر اس کا فیصلہ اس مشورے کے بعد بھی وہی ہے تو سبمٹ کرنا ہوگا۔ یہ سم و طاعت ہے جو سب سے کٹھن، سب سے کڑوی گولی بن گئی، کون کسی کی بات سنتا ہے؟ وہ جیسے میں نے کہا تھا، وہاں ہر شخص فرعون بے ساما تھا اور یہاں ہر شخص سقراط اور بکرات ہے، ہر ایک کا اپنا فلسفہ ہے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے۔ اس کو کہا، ذرا اندازہ کیجئے کس خوبصورتی سے کہا علامہ اقبال نے، نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہان عیس، سوئے قطار می کچم، ناقے بے زمام را۔ یہ جو قافلہ بکھر گیا، اونٹنیوں میں سے ہر ایک نے اپنی راہ ندا پکڑ لی ہے، ہر ایک بے مہار ہو گئی، بے لگام ہو گئی، میں کہاں اور یہ شاعری کہاں، مرا یار غزل خانے شمردن، مجھ پر سب سے بڑا ظلم تو یہ کیا میرے دوستوں نے کہ مجھے غزل خان سمجھ لیا۔ میری تو ساری شاعری کا جو ہے در حقیقت ہدف اور مقصود وہ کیا ہے، سوئے قطار می کشم ناپے بے زمام را۔ یہ جو مہار جن کی ٹوٹ گئی ہے، اور جو اپنی جگہ ہر ایک جو ہے وہ بالکل انفرادیت کے چکر میں ایسا آیا ہے کہ کسی نظم جماعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، میں ان کو چاہتا ہوں کسی طرح پھر ایک قطار میں لے آؤں، پھر وہ ایک منظم قوت بن جائیں۔ تو ذہن میں رکھیے، تربیت اور دعوت کے بعد تیسرا مرحلہ تنظیم۔ عقلی بات کریں گے تو سیدھی سی بات ہے، کون شخص ہے بقائمی ہوش و حواس یہ کہہ سکے کہ کوئی کام بھی نظم اور جماعت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ خیر کا کام کرنا ہو تب بھی تنظیم ضروری ہے، اور اگر آپ کو کوئی شر کا کام کرنا ہے تب بھی تنظیم ضروری ہے، جیبیں کاٹنی ہیں لوگوں کی تب بھی گینگ بنانا پڑے گا، اور ڈاکے ڈالنے ہیں تو بھی گینگ بنانا پڑے گا، شر کرنا ہے تو جماعت کے ساتھ ہوگا، اور خیر کرنا ہے تو جماعت کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ اٹل قانون ہے فطرت کا اور قدرت کا کہ اس سے کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن یہ کہ چونکہ تباہ آمادہ نہیں، کڑوی گولی ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، لہذا بڑے بڑے فلسفے تراش لیے گئے ہیں، انفرادی نیکی جو ہے بس اس کے اوپر قناعت ہے، ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو کبھی یہ حدیثیں سنایا کرتے تھے بدقسمتی سے، آج وہ جو ہے وہ اپنی انفرادیت کے اوپر بالکل قانے ہو کر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت بہت بڑا المیہ۔ لیکن تیسری بات جان لیجئے، اسوہ نبوی، ایک عقل منطق اور نقل سب سے ثابت، دعوت اور تربیت کے بعد تنظیم، اور تنظیم کے لیے جو جڑ اور بنیاد ہے، جو اسوہ نبی ہے، وہ بیعت ہے، من انصاری اللہ۔ چنانچہ آپ اپنی پوری تاریخ کھنگال جائیے، یہ دستوری جماعتیں تو اس 20ویں صدی میں بنی ہے، اس سے پہلے کوئی ایک بتائیے، اور بیعت کے اصول پر ہر دور میں جماعتیں اٹھی۔ یہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے کس بنیاد پر جماعت بنائی تھی؟ پہلی بیعت ارشاد تھی، پھر بیعت جہاد تھی، اور پورا وہ نظم جو ہے اسی بنیاد کے اوپر قائم تھا۔ اگر شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے کوئی کام کیا ہے تو وہ اسی بیعت کی بنیاد پر، سنوسی تحریک اٹھی ہے تو بیعت کی بنیاد پر، اور مختلف جتنی بھی، مہدی سوڈانی کی تحریک اگر اٹھی ہے مغربی استعمار کے خلاف، ایک بات جان لیجئے، یہ ایک ذہنوں میں سوال ابھرا کرتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی جماعت سازی ہمیں بعد میں نظر نہیں آتی؟ یہ پورے ہماری تاریخ خالی ہے، اس کا بہت بڑا مغالطہ ہے بچے ذہنوں میں۔ جب تک کہ اسلام کا نظام حکومت برقرار تھا، اس وقت تک کسی جماعت کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے ہاں یہ ذہنوں کے اندر بہت بڑا فساد پیدا کر دیا گیا ہے کہ شاید خلافت راشدہ کے بعد ہمارا نظام بالکل ختم ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر دے اور جزا دے ہماری طرف سے شاہ ولی اللہ دہلوی کو منصب امامت میں جو بیعت ہے، 6 درجے ہیں، ہماری 6ویں منزل جو ہے وہ گری تھی خلافت راشدہ کے بعد۔ اس کے بعد جو وہ ایک جو نظام تھا ریپبلک کا،
لوگوں کی رائے سے صدر کا یا امیر المومنین کا نصب ہونا، امارت کا نصب ہونا وہ ختم ہوا ہے، باقی تو وہی قاضی ہے، وہی فقہ اسلامی ہے، وہی قانون اسلامی نافذ ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ یہ تو انگریز کے آنے تک ہندوستان میں کون سی فقہ تھی؟ قانون اسلامی رائج ہے، وہی فوجداری قانون ہے، وہی دیوانی قانون ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، ٹونک میں اس کے بعد تک رہے ہیں، جہاں جہاں ریاستیں مسلمانوں کی تھی موجود رہے ہیں۔ لہذا جب تک کہ وہ عمارت بالکل ختم نہیں ہوئی، اس طرح کی اجتماعی جدوجہد، جماعت بنا کر کوئی نظام قائم کرنے کی جو جدوجہد ہوتی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت اصلاح کی ضرورت تھی، عمارت کوئی ذرا سی بوسیدہ ہو گئی ہے، ادھر سے کوئی کنگرا گر گیا ہے، ادھر کوئی رکھنا پڑ گیا ہے، اس کی جھکوی مرمت ہوگی، وہ ایسی عمارت کو ڈھا کر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں جب مغربی استعمار آیا ہے، اس کا سیلاب آیا ہے اور گھروندوں کی طرح ہماری حکومتیں جو ہے بہہ گئی ہیں، انگریز کا لا جو ہے وہ لا آف دی لینڈ بن کر آیا ہے، فوجداری قانون ختم، دیوانی قانون ختم، بس پرسنل لا کی حد تک تم مسلمان رہو، اب معلوم ہوا کہ عمارت بالکل ڈھہ گئی، اب اثر نو کام کرنا ہوگا۔ چنانچہ ہمیں جتنی تحریکیں نظر آتی ہیں وہ اس مغربی استعمار کے سیلاب کے بعد نظر آتی ہیں۔ مہدی سوڈانی اٹھا ہے تو اس وقت ہے، سنوسی اٹھا ہے تو اس وقت ہے، ذرا اس سے پہلے کہہ لیجئے محمد ابن عبد الوہاب کی تحریک ہے، یہاں شاہ اسماعیل سعید اور سید احمد بریلوی رحمہم اللہ کی تحریک ہے، اور سب جگہ ہمیں تو ایک ہی نظام نظر آیا اور وہ بیعت کا نظام ہے، اس لیے کہ یہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسری بات جو میں نے، تیسری بات جو عرض کی، اگر ویسے ان دو باتوں کو ایک کہنے تو ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ دعوت اور تربیت کا مرکز و محور، اس کا ایکسس، اس کا مبنا، اس کا دار و مدار قرآن پر، اور دوسرے تنظیم، اور تنظیم پر بنا بیعت کہ کون ہے جو آگے آئے اور کہے کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو میرا ساتھ دے، یہ راستہ ہے، اس پر چلنا چاہتا ہوں اور اس طریقے سے چلنا چاہتا ہوں، اس پہ کچھ تو اپنا ذہن بیان کرے گا، جس کو اس کی اس رائے سے اتفاق ہو اور جس کو اس کی شخصیت پر بھروسہ ہو کہ دھوکے باز نہیں ہے، یہ کوئی بہروپیا نہیں ہے، یہ کوئی دنیا دار اور کاروباری آدمی نہیں ہے، یہ ہمیں بیچ نہیں کھائے گا، یہ ہمارے ذریعے سے اپنی دنیا نہیں بنائے گا۔ یہ صاف صاف باتیں کر رہا ہوں دو اور دو چار کی طرح، اس لیے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں سامنے آئیں کہ جس سے کوئی پھر آگے راستہ کھلے عمل کا۔ تو جان لیجئے کہ اگر کسی شخص کے فکر کے ساتھ بھی اتفاق ہو اور اس کی شخصیت پر بھی من جملہ اعتماد ہو تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں، اور اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی معصوم نہیں، کوئی مفترض الطاعہ نہیں ہے کہ وہ اپنی شخصیت میں اس کی اطاعت جو ہے لازم ہو گئی ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود کھڑے ہوں، جس پر آپ کو اعتماد ہو آپ کام کریں۔ لیکن جتنا کچھ بھی میں نے اسلام کو سمجھا ہے، میں کان کھول دینا چاہتا ہوں آپ کے، کہ یہ جو بغیر جماعت زندگی ہے یہ اسلام کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ امت کا بحیثیت مجموعی فرض بتایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اگر بالفرض امت بھول جائے اپنے اس فرض منصبی کو تو کیا کریں، جیسا کہ ہم ہیں اب، تو اس کا حل بھی موجود ہے، قرآن تو ہدایت ابدی ہے، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، پھر تم میں سے ایک جماعت تو ایسی رہے جنہیں شعور ہو جائے، جنہیں اپنے دینی فرائض کا احساس ہو جائے، جو جان جائے کہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ ایک امت ود ان امت بنیں گے، وہ ایک پارٹی ود ان پارٹی بنیں گے، ایک پارٹی ہے پوری امت مسلمہ اور ایک پھر اس کے اندر پارٹی ود ان پارٹی، امت ود ان امت بنانی ہوگی کہ جن کا جینا اور مرنا اس کام کے لیے ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو اسی کے لیے جیے اسی کے لیے مرے، جن کی قوتیں، جن کی توانائیاں، جن کی صلاحیتیں، جن کے استعدادات، اس کا صرف قدر قلیل، جو قوت لا یموت کے لیے اور جسم اور جان کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ناگزیر ہے، وہ صرف لگے دنیا میں اور معاش میں، اور بقیہ ساری قوتیں اور توانائیاں اور صلاحیتیں اور استعدادیں لگے اللہ کے دین کے لیے، اور اس کے لیے وہ دوہرا ڈسپلن اپنے اوپر قبول کرے۔ ایک ڈسپلن ہے اللہ اور اس کے رسول کا عائد کردہ، نماز پڑھو یہ اللہ کی عائد کردہ ہے، اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں یہ محمد کا عائد کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ڈسپلن تو آپ پر یہ آ گیا، اور ایک اضافی ڈسپلن وہ ہے جو اس جماعت کی وجہ سے آپ پر آ گیا، اس جماعت کے نظم کی پابندی کرنی ہوگی، وہاں سے متعاق کا انتظام کرنا ہوگا، ورنہ پھر وہ ناقہ بے زمان ہے، ایک گروہ ہے کہ جس کا کوئی، جس میں نظم نہیں، جس میں کوئی تنظیم نہیں،
وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ ہجوم مومنی. یہ ہجوم مومنی ہے جو آپ کو نظر آتا ہے, وہ نظم, وہ جو ایک جماعت, اس کی وہ حیثیت, اولئک حزب اللہ لا ان حزب اللہ هم المفلحون, وہ نقشہ جو ہے وہ لازمی ہے. یہ تیسری بات ہے جس کے لیے جو اسوہ محمدی ہے علی صاحب الصلوۃ والسلام, وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کے بعد اب ہجرت ہے اور جہاد ہے اور قتال ہے. اس کے لیے نہ کوئی نقشہ پہلے سے معین کیا جا سکتا ہے. کوئی شخص بہت بڑا احمق ہوگا جو پہلے سے بتائے کہ یوں ہوگا, کسی کو کچھ پتہ نہیں. اور میں اس میں اسوہ محمدی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جب مکے سے مایوس ہوئے, یا یوں کہیے کہ مکے نے جب فیصلہ کر لیا کہ اب مزید ہم ان کو مہلت نہیں دیں گے, قتل کا فیصلہ ہو گیا دار الندوہ میں, تو حضور نے جہاں تک اپنی ذاتی سوچ تھی, اپنا اجتہاد تھا, رخ کیا ہے طائف کی طرف. لیکن طائف میں جو ہوا وہ آپ کو معلوم, وہ دعا جو واپسی پر مانگی ہے جس میں وہ کہتی ہے, پوری جھلک رہی ہے جو طائف میں ہوا ہے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلونی, اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے, الی بعید یجہمونی والی عدو ملکت امری, کیا دشمن کے حوالے کر دیا مجھے جو چاہے کر گزرے. اس کے بعد پھر رخ بدلتا ہے, ان لم یکن علی غضب فلا ابالی, پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. پھر ہر چے باد آباد, سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ڈھلا کے تیغت, سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی, فلا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں, اگر یہی تیری رضا ہے اور اسی میں تیری رضا ہے تو ٹھیک ہے حاضر. وہ ہے یوم طائف. واپس آئے ہیں تو مکے میں داخلے کا امکان نہیں ہے. مطعم بن عدی کی امان لے کر محمد داخل ہوئے مکے میں, سیرت کے واقعات ہیں آپ کے علم میں ہوگا. تو یوں سمجھیے کہ حضور کی اپنی جد و جہد ہے, سوچ ہے, چل رہی ہے, اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. مدینے کی طرف سے کھڑکی کھلتی ہے, حضور وہاں گئے بھی نہیں, چھ آدمی آ گئے, ایمان لے آئے, اگلے سال بارہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کوئی ایک جانثار دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے. دیکھیے العود والبد بات پھر وہیں آ گئی. مدینے میں دعوت کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ قرآن پڑھانے والے کی. قرائے فال بنا میں نے دیوانہ زرن مصعب بن عمیر کو بھیجا جاتا ہے, قرآن پڑھاؤ ان کو. دعوت کا وہ مرحلہ ہے اب جو مدینے میں شروع ہو رہا ہے, جو یہاں مکے میں دس برس پہلے, گیارہ بارہ برس پہلے شروع ہو چکا تھا, وہ اب وہاں شروع ہو رہا ہے. محمد کا کوئی جانثار جائے اور لوگوں کو قرآن پڑھائے. مصعب بن عمیر گئے ہیں, ان کا نام ہی وہاں مقری پڑ گیا, جال مقری, وہ مقری آ رہے ہیں پڑھانے والا قرآن کا. نتیجہ یہ ہے کہ ایک سال میں 75 کی کمائی لے کر حاضر ہوتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر, اور بیعت اقبہ ثانیہ ہوتی ہے. بتائیے یہ فیصلہ اللہ کا ہے یا محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. کب کہاں وہ اس کے لیے تمکن پیدا کرے گا, کب کہاں کس گوشے سے راستہ نکلے گا, یہ صرف اللہ کے حوالے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنے ذمہ لیا. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم تمکن عطا کر دیں تو پھر وہ امر بالمعروف کریں گے, نہیں عن المنکر کریں گے, نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن یہ کہ ان مکناہم فی الارض, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کام کیے چلے جانا, وہ دعوت, وہ تربیت, وہ تنظیم, اور ہجرت. ہجرت کیا ہے؟ پوچھا گیا حضور سے, ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ, اور آپ فرماتے ہیں کہ ان تہجر ما کرہ ربک. اور تنظیم کا لازمی نتیجہ ہجرت کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. جو محمد سے جڑے گا اسے کٹنا پڑے گا ماں باپ سے, اسے کٹنا پڑے گا اپنے رشتہ داروں سے. جو یہاں آئے گا, یہ جو جڑنا ہے اس کے ساتھ کٹنا لازم ہے. کہیں سے کٹو گے تو کہیں جڑو گے. ہجرت اسی وقت شروع ہو گئی جب محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, کتنوں کو گھروں سے اسی وقت نکال دیا گیا. وہ بھی ہے کہ جنہیں مادر ذات برہنا گھروں سے نکالا گیا ہے کہ تم نے اگر اپنے باپ کا دین چھوڑا ہے تو یہ باپ کے کپڑے, باپ کی کمائی کے, اس پر بھی تمہارا حق نہیں ہے, ننگے نکلو یہاں سے. ہجرت شروع ہو گئی, گھر سے نکلے ہوئے ہیں. وہی ہجرت سے آگے جاتی ہے, اسی میں پھر وطن کر کے وطن بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہجرت اور جہاد اور قتال, وہ جس کے اندر کے جد و جہد ہے, وہ کشمکش ہے, اس کا ایکٹیو ریزسٹنس کا دور ہے, اس کا عام کانفلکٹ ہے, مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. بدر اور احد
اور احزاب اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ، اس سے کون مسلمان واقف ہوئے؟ غزوہ حنین کو کون نہیں جانتا؟ یہ مراحل جو ہے اس کے لیے تو کوئی پیشگی خاکہ کوئی شخص نہیں دے سکتا. جو دیتا ہے غلطی کرتا ہے اور بعد میں اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہیں وہ تحریریں، یہ یوں ہوگا اور یہ یوں ہوگا. ایک وقت میں تو با انسان سمجھتا ہے کہ میں لال مجکر بن کر آگے کی باتیں کر رہا ہوں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہی تحریریں جو ہے وہ اس کے پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے کہ یہ میں کیا کہہ بیٹھا تھا. لہذا اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ گھٹنے سے ایک دو پہلے ہی ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو معلوم ہے کہ فرض ہمارا یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ کام شروع کرو. دعوت اور تربیت قرآن کی بنیاد پر، تنظیم بیعت کی بنیاد پر، اور اس میں اب ترک و اختیار. تمہاری دعوت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے. حلال اور حرام کو اپنے اوپر نافذ کرو. جو چھوڑنا ہے چھوڑو چاہے کتنا ہی نقصان ہو، جو کرنا لازم ہے وہ کرو چاہے وہ کتنا ہی کٹھن نظر آ رہا ہو. یہ مرحلہ، یہ جد و جہد بڑھتی چلی جائے گی. آئندہ کے مراحل کو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوں گے، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے. بالکل یہ امید نہ رکھیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر کوئی انقلاب دیکھ لیں گے، کچھ پتہ نہیں. اسی لیے یہ سورہ صف کے اندر جو آپ نے سنا بڑی پیاری تقسیم ہے. چار چیزیں وہ ہیں کہ ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی یہ ہے. جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ، جنت میں داخلہ مل جائے، مغفرت ہو جائے. تو مساکن طیبتا فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. ہاں وہ وقت آ سکتا ہے، اللہ لائے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنے لوگوں کے بعد وہ آئے گا. ہو سکتا ہے کئی نسلوں میں یہ جدوجہد چلے. یہ پہلی مرتبہ ہوا محمد کی زندگی میں کہ ایک لائف سپین میں سارے براہی طے ہو گئے، اور وہی آخری مرتبہ بھی ہے. نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، اس کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ جلدی جلدی کر کے سارے مرحلے میں طے کر لوں، اب میری قریب نظر آ رہی ہے موت، تو یہ سارے مراحل مجھے جو ہے بہرحال اسی لائف سپین میں طے کرنے ہیں. تو بڑی حماقت میں مبتلا ہے، بڑی جہالت میں مبتلا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھائیں، بات کچھ اور آگے اگلی نسل میں بڑھے. اللہ تعالیٰ تو اگر یہ منظور ہو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، وہ اخرا تو ہبونہ نسل من اللہ و فتن قریب، وہاں پہنچ جائیں تو کیا کہنے. لیکن تیار رہیے اس کیفیت کے لیے جسے شاعر کہتا ہے کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھجروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سے چو اشکوں سے، پھر اگلے رت کی فکر کرو، پھر اگلے رت کی فکر کرو. جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. جب تک کہ یہ عزم مسمم نہ ہو. کامیابی بظاہر دنیاوی طور پر سامنے آتی ہے یا نہیں آتی، ہم پر جو فرض ہے وہ محنت ہے، وہ جد و جہد ہے. جو کچھ ہمارے اندر ہے اس کو نکال کر میدان میں رکھ دیں، اور اس کا نقشہ یہ ہے. یہ ہے اسوہ محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ہے میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا اصل حاصل. میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، لیکن چونکہ آج کا یہ اجتماع میں نے عرض کیا تھا، یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے. اگر جو بھی تقریریں میری مختلف جگہوں پر کراچی میں ہوئی ہیں، اس کے بعد اب یہ نقشہ کے ذرا قدم بقدم ایک ایک چیز کے تعین کے ساتھ میں بتاؤں کہ اصل میں کرنے کا کام کیا ہے، اور اس معاملے میں اللہ کے رسول کا اسوہ کیا ہے، عملی رہنمائی کیا ہے، وہ میں نے اپنی امکانی حد تک آج آپ کے سامنے رکھا. اب جو لوگ اس کام کے لیے تیار ہوں، جو اس کے لیے آمادہ ہوں، میں عرض کر دوں نہ اس میں کوئی ادعا ہے، نہ اس میں کسی درجے میں کوئی تعلی کا پہلو ہے، اللہ جانتا ہے. میرا معاملہ کیا ہے کہ بالکل بچپن میں علامہ اقبال کی شاعری وہ میری تقریروں سے، درسوں سے بھی واضح ہو جاتا ہے. اس نے ایک مبہم سا جذبہ پیدا کر دیا تھا، اسلام کی نشت ثانیہ، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، ایک امنگ ایک جذبہ ایک امید. نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا. یہ میں بچپن میں پانچویں چھٹی میں تھا تو میں یہ گنگنایا کرتا تھا، ایک جذبہ تھا. پھر ایک دینی تحریک کے ساتھ امن وابستگی ہوئی جو اسی اصول پر قائم ہوئی، اسی شہادت علی الناس کے لیے، اسی التزام جماعت کی یہ حدیث، یامرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ کہ یہ فریضہ شہادت حق مسلمان کے ذمے ہے،
اور اللہ کے دین کو برپا کرنا اور نافذ کرنا اور قائم کرنا مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میں اس کے ساتھ وابستہ رہا زمانہ طالب علمی اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے, لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ تحریک سیاست کے دلدل کے اندر پھنس گئی. لاکھ سمجھایا کہ خدا کے لیے اب بھی بعد آ جاؤ, اس کی کمٹمنٹ بڑھتی چلی گئی, بنیادی کام گھٹتا چلا گیا. گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے, جہل خرد نے دن یہ دکھائے. گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے, بنیادی کام گھٹتا چلا گیا, سیاست کے اندر بڑھتے چلے گئے. نتیجہ وہ ہے جو نگاہوں کے سامنے ہے. سن 57 میں وہاں سے جدا ہوا تھا. اس کے بعد الحمدللہ کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا ہے کہ اس مقصد زندگی سے کبھی کوئی ذہن جو ہے وہ دور ہوا. اس میں انفرادی سطح پر بھی کام کیا ہے. عزم یہی تھا کہ پھر اجتماعی جدوجہد ہوگی. لاہور منتقل جو ہوا ہوں سن 66 میں, تو اس عزم مصمم کے ساتھ ہوا. کتاب اپنی شائع کی تھی اس سابقہ تحریک کے بارے میں, تو اس وقت جب کہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ کام کرنا ہے, ورنہ 10 سال وہ بیان لکھا رہا, میرے پاس لکھا ہوا رکھا رہا, میں نے شائع نہیں کیا. اس لیے کہ میرے نزدیک تقریب اسی تقریب کا جواز ہے کہ جس کے اندر تعمیر کا ارادہ مجمر ہو. اگر تعمیر کا ارادہ نہیں ہے تو مجرد تقریب گناہ. اس کے بعد یہ کہ وہ انجمن قائم ہوئی. میرے پورے جو ہے 7 سال گزرے ہیں اس کام میں, بلکہ 10 سال کہ اس میں یہی کام. آپ کو معلوم ہے کون ہے جو واقف نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ایک جگہ کہہ بھی رہا تھا کہ اس کا جو نتیجہ ہے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے, کہ اللہ نے میرے نام کو اپنی کتاب کے ساتھ نسخی کر دیا. اس ملک میں قرآن, درس قرآن, قرآن کانفرنس, قرآنی تربیت گاہیں, قرآنی یہ سارے معاملات جو ہیں, الحمدللہ 2 سال جو یہاں پر ٹیلی ویژن پر رمضان میں پروگرام دیکھا گیا, تو کچھ قرآن کے ساتھ اللہ نے ایک حقیر اور اپنے عاجز بندے کا نام نسخی کر دیا. اس سے بڑی کوئی قدر افزائی میرے نزدیک ممکن نہیں. لیکن مجرد 232 کبھی پیسے نظر نہیں رہی تھی. مجرد یہ کہ بس پڑھنا پڑھانا ہے, کوئی صرف علمی تحریک برپا کرنا, کبھی پیسے نظر نہیں تھا. یہ سب تمہید تھی, یہ دعوت تھی, اور تنظیم کا مرحلہ طے تھا کہ آ کر رہے گا, اور آئے گا بھی تو بیعت کی بنیاد پر آئے گا. وہ اس بنیاد پر نہیں آئے گا جس بنیاد پر کہ 20ویں صدی کی تحریکیں چلی ہیں, اور جن کا وہ علامہ اقبال نے پھپتی چست کی ہے, لیکن ہے 100% درست. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اس کی بجائے وہ بیعت من انصاری اللہ. یہ کام شروع کیا جا چکا ہے, چھوٹا سا ایک قافلہ وجود میں آ چکا ہے. جو حضرات اس کے ضمن میں مزید کوئی گفتگو چاہیں, وضاحت طلب کرنا چاہیں, کوئی بات سمجھنا چاہیں, افہام و تفہیم چاہیں, تو کل کا وقت میں نے اب رکھا ہے. جو حضرات بھی اس تمام گفتگو کے نتیجے میں اگر کوئی اپنے اندر ارادہ پاتے ہو کہ کرنا ہے کچھ, وہ مین بزنس واقعی سمجھ گئے ہو کہ ہاں یہ کرنے کا کام ہے اور یہ ہے طریق, تو وہ ذرا تکلیف فرمائے. مجھے معلوم ہے کل چھٹی نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر تو آپ نے اسے زندگی کا مسئلہ سمجھا ہے, تو اگر چھینکے چار آ جائیں, بخار ہو جائے, تو آپ چھٹی ایک لے سکتے ہیں. تو کیا اس کو زندگی کا مسئلہ اگر سمجھا ہے تو اس کے لیے آدھے دن کی چھٹی لینا ممکن نہیں, اور جن کے نزدیک ممکن نہیں ان سے مجھے سروکار بھی نہیں ہے. ان سے اور کیا توقع ہوگی کہ وہ کوئی آگے چل کر کوئی کام کریں گے. لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی ارادہ ہے, مزید گفتگو وہاں ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.